وقاعدين هي وعنا أعضائهم في موضع الصعيد وفي كل سارة ولن يم حافظا وقاعدا وناصرا ودليلا بعيدا حتى تسكن الورد طوعا وتمتعه فيها قليلا.
اللهم صل على محمد وعلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل على
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد.
پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد گرامی کہ حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے، جو بھی اپنے آپ کو ہلاکت ابدی سے بچانا چاہتا ہے اور راہ نجات کو طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے کہ آج بھی حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلتے ہوئے خود کو سعید، کامیاب اور نیک بخت بنا لے. اسی عنوان سے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور سلسلہ کلام یہاں تک آ پہنچا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیوں نکلا ہوں، میں نے کیوں قیام کیا، میں نے کیوں خروج کیا. تو امام نے تفریح فرمائی: اريد طلب الاصلاح في امت جدي رسول اللہ، میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کروں جو نانا کی امت میں فساد پھیل چکا ہے، اس فساد کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر، جس راستے کو طے کروں گا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا. فاسیر و بصیرت جدی و ابی، اور تعلیمات جن کے مطابق میں عمل کروں گا اور یہ راستہ طے کروں گا، وہ تعلیمات میرے نانا کی سیرت اور میرے بابا علی کی سیرت ہوگی. اسی جنگ میں کل عرض کیا تھا کہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس وقت امت کے اندر کچھ فساد پایا جاتا تھا، جس فساد کو سید الشہداء ختم کرنا چاہتے تھے. اب بعد میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعا وہ جو امت میں فساد تھا وہ ختم ہوا بھی صحیح یا نہیں. اور طرح کیا کہ اس امت کے چار رکن ہوتے ہیں کہ جن کی طرف کل اشارہ کیا تھا، اور فساد سے مراد کیا ہے کہ جس امت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے امتیں فاسد ہو جاتی ہیں، اور وہ امتیں جو اپنا راستہ جو صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، وہ فساد کیسا ہوتا ہے. تو ایک اور فرمان حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ موت تین طرح کی ہوا کرتی ہے. آج کی بات چونکہ زیادہ خشک ہوگی اور میری بھی آپ لوگوں سے خواہش یہی ہوگی کہ ذرا غور سے سنیے گا، ممکن ہے کوئی مطلب، کوئی ہدایت کا جنبہ ذہن میں آ جائے، اور زیادہ توجہ نہ رکھیے گا کہ زیادہ فضائل ہی ہوں گے. نہیں، کچھ ہمیں خود کو بھی دیکھنا ہے. تو امام نے فرمایا کہ موت تین طرح کی ہوتی ہے. ایک موت وہ ہے جس میں ابدان ختم ہو جاتے ہیں, جس ختم ہو جاتا ہے, بدن بے روح اور بے جان ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کی بدبو اور اس کے جراثیم دوسرے معاشرے کو ختم نہ کریں اور دوسرے معاشرے کو مریض نہ کر دیں. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہلا کے کفن پہنا کے اس کو جا کے دفن کر دیں. یہ بدن کی موت ہے اور اس کا بھی طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک وہ موت ہوتی ہے جو روح کی موت ہوتی ہے. بدن تو چل پھر رہا ہے, حرکت کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, لیکن اس کا روح مردہ ہو چکا ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں اگر شریعت کی روح سے تعبیر کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان جو کھاتا پیتا ہے اور دین مستقیم پہ جاری نہیں تو یہ مرتد ہو چکا ہے, اور مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو ایک لمحہ کے لیے زندہ نہ رکھا جائے. وہ انسان جو دین اسلام پہ پیدا ہوا تھا, خود کو مسلمان کہتا تھا اور اپنی روح کو آلودہ کر کے اور تعلیمات محمد و آل محمد کو چھوڑ کے اپنی روح کو مردہ کر چکا ہے, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی روح کو ختم کرنے کے لیے اس کو ایک لمحہ کے لیے زندہ نہ رکھا جائے. یہ دوسری موت. اور تیسری موت وہ ہے جو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ امتوں کی موت ہے, وہ قوموں کی موت ہے. بعض قومیں مردہ ہو جاتی ہیں اور بعض قومیں مر جاتی ہیں, اور بعض قومیں زندہ رہتے ہوئے مر جاتی ہیں. کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ جس قوم میں, جس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جائے, وہ قومیں اگرچہ کھاتی پیتی ہیں, حرکت کرتی ہیں, لیکن یہ قومیں مردہ ہو جاتی ہیں. تو سید الشہداء نے اعلان فرمایا کہ دیکھو جس کو میرے بابا نے بیان کیا تھا کہ کبھی موت امت کی موت ہوتی ہے, اس موت کو میں دیکھ رہا ہوں اور امت مردہ ہو چکی ہے, اس امت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو چکا ہے اس کو جا کے زندہ کروں گا. اور حضرت نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ دو قسم کے گروہ ہیں, ایک طرف یزید ہے اور دوسری طرف امت ہے. امت میں امر بالمعروف نہیں اور یزید خود فاسق و فاجر ہے, یعنی اس کی روح مردہ ہو چکی ہے اور یہ قوم مردہ ہو چکی ہے. میں جب باہر نکلوں گا تو ان دونوں کی اصلاح کروں گا. یعنی اگر امت نے میرا ساتھ دیا اور اس امت کو میں نے زندگی اور حیات دے دی اور انہوں نے حیات کو قبول کر لیا, تو میں انہی کے زبیر اور ان قوموں کے سہارے میں اس مردہ روح کو جو جسم کو چل رہا ہے اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے میرے نانا کے دین کو تبدیل کر رہا ہے, ایک لمحے کے لیے اس کو ممبر رسول پہ نہیں بیٹھنے دوں گا. تو کچھ موتیں بدن کی ہوتی ہیں اور کچھ موتیں قوموں کی ہوتی ہیں. اور کر دیا کیا تھا, یہ قانون الہی ہے اور قوانین ایسے نہیں ہوتے کہ جو فقط مسلمانوں کے لیے ہیں اور کافروں کے لیے نہیں. نہیں, قانون الہی سب کے لیے ہے. اس قانون پہ جو عمل کرے گا نتیجہ اس کے سامنے ہے. جو بھی امت اپنے اس مقصد کو چھوڑ دے گی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتا ہے. اور پھر اگرچہ یہ دعائیں کرتے رہیں گے, التجائیں کرتے رہیں گے, گر گراتے رہیں, گریا کرتے رہیں, لیکن بارگاہ الہی میں دعا قبول ہونے والی نہیں. حالات اور تاریخ کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو جہاں ایک طرف امت ہے اس امت کو امام کی ضرورت ہے. اگر امام ہو بغیر امت کے وہ بھی مظلوم, اور اگر امت بلا امام ہو وہ بھی مظلوم. یہ مظلومیت کب ختم ہوگی؟ جب امام اور امت یہ دونوں مل کر اس حرکت کو طے کریں گے, تب نہ امت مظلوم ہوگی نہ امام مظلوم ہوگا. تو ہمیں امام کو بھی پہچاننا ہے اور خود کو بھی پہچاننا ہے. امام ہمارے اختیار میں نہیں, امام خدا کے اختیار میں ہے, وہ خود بنائے گا جس کو چاہے گا. لیکن امت ہمارے اختیار میں, ہمیں امت بننا ہے. اور وہ امام ہوتا کیسے ہے کہ جس کو امت چاہیے, اور ایسی امت چاہیے جس میں یہ چار ارکان موجود ہوں. تو خالق نے ارشاد فرمایا دیکھو امام کو اگر پہچاننا ہے تو امام کے پہچاننے کا راستہ فقط ایک ہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ امامت سے امام کو پہچانیں, خلافت سے نہیں. امامت سے امام کو پہچانے. امامت کے راستے سے آئیں گے تو آپ کو امام ملے گا, اگر خلافت کے راستے سے آئیں گے تو آپ کو خلیفہ ملے گا, امام نہ ملے گا. اگر حکومت کے راستے سے آئیں گے تو آپ کو حاکم ملے گا, امام نہیں ملے گا. امامت کے راستے سے آئے تو آپ کو امام ملے گا. تو خدایا کی امامت ہے کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں جب امام کو اغوا کر کے مرد کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہاں پہ امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج امامت ہی نظام الدین, امامت ایک نظام ہے, امامت ایک سسٹم ہے, امامت ایک قانون ہے, امامت ایک نظام کا نام ہے. ایک مثال عرض کر دوں تاکہ ذہن میں آ جائے. اور بتاؤ ہم امام امام کرتے رہے تو زبان سے امام امام کر دینے سے ہم امامی نہیں بن جائیں گے. دیکھیے اگر آپ کسی ملک میں کسی شہر میں نظام جمہوریت برپا کرنا چاہتے ہیں اور اس شہر کو جمہوری بنانا چاہتے ہیں, آزاد بنانا چاہتے ہیں, تو آپ ممبروں پہ لاکھوں تقریریں کرتے رہے, لاکھوں بات و نصیحت کرتے رہے, تو کبھی بھی وہ شہر جمہوری نہیں ہو جائے گا. کب جمہوری ہوگا؟ جب اس میں نظام میں جمہوریت نافذ ہو جائے گا تب وہ شہر جمہوری کہلائے گا. لیکن ایسے ہوتا ہے آپ کی تاریخ میں, نام کے بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کا نام جمہوری ہے لیکن اندر جا کے دیکھیں تو کوئی قانون ایسا نہیں جو جمہوریت کے مطابق ہو. تو اسی طرح امام نے فرمایا امامت بھی ایک نظام کا نام ہے. تو یہ امامت جو نظام ہے اس امامت کو نفاذ چاہیے, اس امامت کو نفاذ چاہیے. لیکن نفاذ کے لیے دو طاقتوں کی ضرورت ہے, ایک وہ ہو جو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ایک ایسا گروہ ہو جن کے بلبوتے پہ یہ نظام نافذ کیا جا سکے. تو جو نافذ کرنے والا ہوگا وہ امام ہوگا اور جن کے بلبوتے پہ نافذ کروایا جائے گا وہ امت ہوگی. سلوات پر محمد و آل محمد. تو تاریخ میں اگر ہم دیکھیں آیا کسی امام کو امت نصیب ہوئی؟ کوئی امت بن کر کسی امام کے سامنے آیا؟ اب پورے عالمہ کی تاریخ کو دوڑاتے چلے جائیے. ایک نقطہ میں اب کر دوں اور نہ جانے آپ کے کئی مسائل اسی میں حل ہو جائیں گے. جو روزمرہ کے سوال کرتے ہیں کہ عالمہ کی زندگی مختلف ہے, ایک امام نے کچھ اقدام کیا, دوسرے نے کچھ اور کیا, تیسرے کی حرکت کچھ اور نظر آئی, آخر آئمہ کے کردار میں تو اختلاف نہیں ہوتا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ جو پہلا امام کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے, یعنی قول میں جب ان میں اختلاف نہیں, بات کرنے میں ان میں اختلاف نہیں, تو سیرت میں بھی کسی میں فرق نہیں ہے. جو سیرت پہلے امام نے اپنائی وہی سیرت آخری امام بھی اپناتا ہے, تو سیرت میں بھی کوئی فرق نہیں. اب ہم آئمہ کے حالات دیکھیں. پیغمبر کی رحلت کے بعد جو امام معصوم جو نظام امامت کو نافذ کرنا چاہتا تھا, کیا امت اس کو ملی؟ امت سامنے آئی؟ جو امت بن کے آتی اور اس امام سے کہتی کہ ہم آپ کے سامنے ہیں, جس طرح چاہیے آپ اپنا نظام چلائیے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اگر یہ امت مل جاتی یقین سے بتائیے وہ امام معصوم 25 سال اپنے گھر میں بیٹھتا؟ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ امام جو آیا ہدایت کے لیے ہے وہ 25 سال تک خانا نشین ہو جائے, گھر میں بیٹھا رہے. یہ گھر میں بیٹھا رہنا دلیل ہے کہ امت موجود نہ تھی. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عموماً یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جی امام حسن علیہ السلام طبیعتاً سلطان تھے اور امام حسین علیہ السلام ذرا جو شیرے تھے, تو ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو صلح کرنا تھی. یہ باطن اپنے آئمہ تعین پہ ظلم ہے اور آئمہ کو نہ پہچاننے کا یہ صلہ دیتے ہیں کہ چونکہ سیرت کو پہچانا نہیں, نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بہتان بھی اپنی زبان سے اپنے آئمہ تعین کے دامن پہ لگا دیتے ہیں. اب اگر تاریخ سے آپ لوگوں کی تھوڑی سی آشنائی ہو تو میں فقط ایک بات طرف اشارہ کر دوں. امام حسن علیہ السلام نے لشکر تیار کیا معاویہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, اور جب کوفہ سے چلے معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تو انہی کوفیوں نے جو امام کے لشکر میں تھے اور امت بن کر امام کے ساتھ چل رہے تھے, انہوں نے خط لکھے تھے معاویہ کو. خط لکھے کہ آؤ اس وقت امام موجود ہے, تم چلے آؤ, ہم جس طرح تم چاہو گے امام کو اٹھا کے تمہارے حوالے کر دیں گے. خود اس امت کے پر بولتے تھے امام کیا کر رہا. جو امت اور ایمان کو معاویہ کے حوالے کرنا چاہتی ہے. اور تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ بعض لوگوں آ کے ایمان پہ حملہ کیا اور ایمان کی ران کو شہید کیا اور زخمی کیا اور مسلح عبادت کو ایمان کے نیچے سے کھینچ لیا. یہ امامت تھی. اب بتائیے اگر اس حال میں امام شہید کر دیے جاتے تو انجام کیا ہوتا؟ ارے تاریخ میں معلوم ہی نہ ہوتا کہ امام حسن کا قاتل کون ہے. امام کی شہادت آیا اسلام کو بچاتی ہے, اسلام میں رنگ لاتی, ممکن ہی نہیں تھا. تو حالات کو دیکھتے ہوئے امام مجبور ہو گئے صلح کرنے پر. ایسے انسان کے ساتھ جس کو دیکھنے کا بارہ نہ کرتے تھے اس کے ساتھ صلح نامہ کر لیں. کیوں؟ امت موجود نہیں تھی. ساتھ میں آپ خود سید الشہداء سید الشہداء کو امت ملی. کل عرض کروں گا کہ جو امام کو اصحاب ملے تو بہت عظیم انسان تھے, لیکن آیا امت ملی. اب سید الشہداء کے حوالے سے تین کردار ہمارے سامنے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کردار کے اندر موجود ہیں اور ہمیں کون سا کردار پایا جاتا ہے. جب سید الشہداء نے حرکت کی تین گروہ اس وقت موجود تھے. ایک حاجیوں کا گروہ جو ثواب کی خاطر اپنا خانہ خدا کے ارد گرد طواف کر رہے تھے, ایک صوفی گروہ اور ایک شامی. یہ تین گروہ تھے جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اور تینوں کی خصوصیت بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ حاجی کون ہے جو ثواب کی خاطر احرام باندھ کر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں, صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں. اور صوفی وہ ہے جو خط لکھ رہے ہیں, کیا مولا آ جائیے, الاجل الاجل الاجل. اکثر خطوط کا آپ کو جو مضمون ملے گا وہ یہی ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ 30,000 خط ملے امام کو جو کوفیوں نے لکھے تھے. کوفیوں نے خط کیا لکھے کہ مولا آ جائیے, اس وقت حالات بہت سازگار ہیں, ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں, آپ آ جائیے. یہ معاویہ کا نابکار بیٹا یزید جو تخت خلافت پہ آ گیا ہے, ہم اس کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے, آپ جلدی آئیے. اور امام جب چلے تو یہ انتظار میں تھے, انتظار کر رہے تھے نا کہ امام مکہ سے آئیں گے اور ہم امام کا استقبال کریں گے. وہ بھی انتظار کر رہے تھے اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ امام زمان علیہ السلام کا. انتظار کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ انتظار کرنے والا کیا کرتا ہے؟ جو کسی کا منتظر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آیا سوتا رہتا ہے, اپنی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرتا, یا ہاتھ اٹھا کے فقط دعائیں کرتے رہتا ہے؟ مثال عرض کر دوں, اگر ایک بچہ جائے اسکول میں پڑھنے کے لیے اور کلاس روم میں بیٹھ کر وہ ٹیچر کا انتظار کر رہا ہو کہ ٹیچر ابھی آئے گا, استاد آئے گا, معلم آئے گا, مجھے کچھ پڑھائے گا, تو اس کو چاہیے کہ پہلے تیاری کر کے جائے. اگر کلاس روم میں بیٹھا ہے تو اس کے پاس کاپی بھی ہونی چاہیے, قلم بھی ہونا چاہیے, اور وہ کتاب بھی ہونی چاہیے جس کتاب کو وہ معلم آ کے پڑھائے گا. اگر یہ تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے اور کلاس روم میں نیند نہیں کر رہا, جاگ رہا ہے, تو کہا جائے گا کہ یہ ٹیچر کا انتظار کر رہا ہے. لیکن ایسا ہے شاگرد جو بیٹھا ہو, نہ اس کے پاس کاغذ ہے, نہ قلم ہے, نہ کتاب ہے, اور خود بھی عالم غفلت میں ہے, سویا ہوا ہے, اور زبان پہ کہہ رہا ہے میں اپنے ٹیچر کے انتظار کر رہا ہوں. انصاف سے بتائیے اس کو سچا منتظر کہا جائے گا؟ کوئی بھی اس کو سچا منتظر نہیں کہے گا. تو ہم بھی منتظر, وہ کوفی بھی منتظر, فرق کیا ہے ان میں اور ہم نے؟ ابھی پہچان لیں کہ جس طرح انہوں نے انتظار کیا اگر ہم بھی اسی طرح انتظار کر رہے ہیں تو یقین جانیے ہمارا بھی حق وہی ہوگا جو کوفیوں کا ہوا. تو انتظار کرنے والا کرتا کیا ہے؟ انتظار کر رہے ہیں اس امام کی. جب امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ امام آ کے کتاب قرآن اور کتاب ہدایت کی تعلیم دیں گے. کس قرآن کی؟ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. کس قرآن کی؟ جس کو ہم دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, وہ قرآن ہمیں تعلیم دیں گے. انصاف سے بتائیے آپ قرآن پڑھنے گے امام سے؟ جو خود پڑھنا نہیں جانتے اور جن کی اولاد قرآن نہیں پڑھنا جانتی وہ امام کے منتظر ہیں. ہر نماز کے بعد کہتے ہیں اجل اعلیٰ ضرور اجل اعلیٰ ضرور اللہ اجل غنی کے کل فرق, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, لیکن خود بھی تیاری کی ہے. جس کا وہ درس دیں گے, جو مضمون وہ پڑھائیں گے, تو مضمون تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا, سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. اب ہمیں یہیں پہ سوچنا ہے کہ واقعی ہم سچے منتظر ہیں اور واقعی امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو تعلیم آ کے دیں گے وہ تعلیم لینے کے قابل ہے یا نہیں. اگر قابل ہیں تو سچے منتظر، اگر قابل نہیں تو کوئی فلسفہ انتظار ہم میں پایا نہیں جاتا، فقط زبانوں پہ ہے، مقام عمل میں کچھ بھی نہیں۔ اور کیا رکھیے گا، کفی نے کیا کیا؟ اور یہ کفی کون ایسی ہے کہ جو 30,000 خط لکھتی ہے امام معصوم کو اور انتظار میں ہوتی ہے؟ اور انتظار سے پہلے ایک ایسا انسان، کائنات کا بدترین انسان عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے، اور چونکہ یہ سارے مسجد کوفہ میں موجود تھے اور امام کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ابھی امام آئیں گے اور ہم امام کا ساتھ دیں گے، اس نے اپنے چہرے پہ نقاب چڑھایا، نقاب چڑھا کے جب مسجد میں آیا تو یہ نعرہ لگا رہے تھے، اے نواس رسول، خوش آمدید، مرحبا بکم، یا جس رات کل کہا جاتا ہے ویلکم، کہہ رہے تھے سب، اور اس انتظار میں تھے کہ اپنا چہرہ دکھائے اور ہم چہرے کی زیارت کریں۔ کتنے آدمی تھے؟ تاریخ نے لکھا کہ کم سے کم 10,000 آدمی موجود تھا۔ اب 10,000 آدمی موجود ہے، کس کا؟ منتظر ہے امام معصوم کا، اس امام معصوم کی امت بننے کے لیے یہ آیا ہے گروہ۔ اب جیسے دیکھا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، جس کا ہاتھ جہاں پہ تھا وہی رک گیا، ایسے لگتا تھا کہ شرد ہو گئے ہوں، جس کی زبان کھلی تھی وہ کھلی ہی رہ گئی، جس کا منہ بند تھا بند ہی رہ گیا۔ ارے یہ امت اگر کمبخت نہ ہوتی اور امام معصوم کو پہچانتی ہوتی، اگر یہ مل کر ایک تھپڑ مارتے تو یہ 21 سال کا بدمعاش نوجوان وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ کیسی قوم تھی جو نعرے لگانے والے تھے، جو زبان سے کہنے والے تھے ہم منتظر ہیں، ایک عبید اللہ، تاریخ نے لکھا کہ رات کی تاریکی میں آیا، کوئی لشکر لے کے نہیں آیا، اس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، تاریخ نے لکھا تنہا تنہا آیا۔ یہ کیسی کنفی قوم تھی کہ ایک ملعون کو دیکھ کر جو اتنے 30,000 کے خطوط لکھے ہوئے تھے سب بھول گئے۔ یہ ہے کنفی قوم۔ اور شامی قوم کیا ہوتی ہے؟ کنفیوں کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ خائن ہوتی ہے، خیانت کرتی ہے۔ خیانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک کو دعوت دے، جب وہ آ جائے تو اس کا ساتھ چھوڑ دے، یہ خیانت ہے۔ اور شامی قوم تھے، شامی وہ لوگ ہیں جو ظالم کہے گئے ہیں، یعنی جنہوں نے ظلم کیا آل محمد پہ، پڑھتے رہتے ہیں، زیارت عاشور میں بھی ہے، زیارت بھارت میں بھی ہے، خدایا لعنت کرو لوگوں پہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، خدایا لعنت کرو لوگوں پہ جنہوں نے آل محمد پہ ظلم کیا، اور خدایا ان پہ بھی لعنت کر جنہوں نے سنا اور خاموش رہے، تماشائی بنے رہے، دیکھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، تماشا دیکھتے رہے کیا ہوا۔ شامی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، کوفی وہ لوگ ہیں جو خائن ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، قانون ہے ہمیشہ ظلم کے پیچھے ایک خیانت ہوا کرتی ہے، جب تک خیانت نہ ہو کبھی بھی ظلم نہیں ہوتا۔ قانون الہی ہے کہ جب بھی کوئی خائن بنے گا تو وہ خائن میزبان بنتا ہے، ظالم مہمان بن کے کسی بنیے خدا کا خون بہاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ خیانتیں میزبان ہوتی ہیں اور ظالم مہمان بن کر ولی خدا کو، پیغام خدا کو، دین خدا کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس اللہ پر محمد وآل محمد۔ تو کوفیوں نے خیانت کی، شامیوں نے ظلم کیا، حاجیوں نے کیا کیا؟ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ امام ان سے کہہ رہے تھے کہ چلو، کہاں کربلا کا، ہم تو حج میں مصروف ہیں۔ امام نے کہا تمہیں اپنے حج کا شوق ہے، اصل دین کا خیال نہیں، تمہیں حج کا شوق ہے، تمہیں دو نیکیاں مل جائیں گی، ثواب مل جائے گا، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں یہ کعبہ ہی موجود نہیں ہوگا، یہ کعبہ ہی نہ بچے گا تو طواف کس کے ذکر کرو گے؟ تو یہ وہ حاجی ہیں جو تماشائی تھے، جو دیکھ رہے تھے۔ تین گروہ ہمارے سامنے آئے، ایک حاجی، ایک کوفی اور ایک شامی۔ کوفی وہ جنہوں نے خیانت کی، شامی وہ جنہوں نے ظلم کیا، اور حاجی وہ جو دیکھتے رہ گئے، اور تینوں خدا کی بارگاہ میں ملعون قرار پائے۔ مگر صالح علیہ السلام کی ناکا کا پاؤں کس نے کاٹا تھا؟ ایک آدمی نے جا کے اس کا پاؤں کاٹا تھا، لیکن قرآن نے کہا فَأَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، یعنی ان سب نے مل کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ خدایا ایک نے کیا تھا تو آپ نے سب کی طرف نسبت دے دی؟ کہا نہیں، میرا قانون یہ ہے کہ ایک ظلم کر رہا ہو اور دوسرا دیکھ رہا ہو اور آواز بلند نہ کرے تو
وہ بھی اس کے قتل میں شریک ہوتا ہے، وہ بھی قاتل ہوا کرتا ہے، دونوں کا انجام ایک جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو یہ حاجی ان خوبیوں کے ساتھ مشہور ہوں گے جو دیکھ رہے تھے کہ امام پہ ظلم ہو رہا ہے اور تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کہیں ہم خوبیوں والا کردار تو نہیں اپنا رہے، کہیں شامیوں والا کردار اپنا کر آل محمد پہ ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں حاجی خاموش بن کر تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کی ایک آواز نے ہمیں پریشان کر دیا ہو۔ جب امام آئیں گے تو حکومت عادل قائم کریں گے، اور حکومتیں جب قائم ہوتی ہیں تو جنگوں سے ہوتی ہیں، اور جنگ گھروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتی، جنگ کے لیے کچھ تیاری کرنا پڑتی ہے۔ انسان کو تو آمادہ کرے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، تو جنگ کے لیے تیاری چاہیے، ہمیں بھی امام کے لیے تیاری چاہیے۔ تو اب کر رہا تھا ہر امام کی سیرت کو آپ دیکھتے چلے جائیں، امام حسن کو دیکھا امت نے ملی، امام سجاد کو دیکھیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، آیا مختار سکتی میں یہ زیادہ اس کا درد تھا کہ وہ آل محمد کا بدلہ لے یا خود سید سجاد میں؟ سید سجاد وہ امام جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے، اپنے چچا کے بازو قلم ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، ارے اپنے خیام کو جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اپنی پھوپھیوں ماؤں کے پردے لٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس میں زیادہ جذبہ ہوگا انتقام کا یا مختار تکتی میں؟ مختار نے تو کچھ دیکھا ہی نہ تھا، نہ امام کے قتل کو دیکھا، نہ سادات کی اسیری کو دیکھا، نہ شہدا کے خون کو دیکھا۔ لیکن کیا ہوا کہ مختار پر کھڑا ہوا اور سید سجاد قیام نہ کیا سید سجاد نے؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ کیوں سید سجاد نے قیام نہ کیا؟ بس ان کی طرف انگلی اٹھ جاتی ہے اور اپنی طرف انگلی نہیں آتی۔ اگر تم امت بن گئے ہوتے تو جب مختار اٹھ کھڑا ہوا تھا وہاں سید سجاد بھی اٹھ کھڑے ہوتے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر امام کو امت نہ ملی تھی، اس لیے امام نے قیام نہیں کیا۔ اب بعد میں آئمہ کو دیکھتے چلے آئیں، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کتنے شاگرد ملتے ہیں؟ تاریخ میں لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے 40,000 شاگرد تھے، فقط 40,000 شاگرد فقط امام صادق علیہ السلام کے۔ کہاں گئے جب منصور دوانگی زہر دے رہا تھا؟ وہ 4,000 کہاں تھے؟ کوئی ایک بھی ایسا پیدا ہوا، کوئی ایک بھی ایسا آگے بڑھا جس نے منصور کو کہا کہ اے ملعون نواسا رسول ہے، آل محمد کا عالم ہے، اس کو زہر دے رہا ہے، اس کو شہید کر رہا ہے؟ کیا تھا؟ یعنی ہر امام آیا مگر امت نہ تھی۔ بار بار امام کو دیکھ لیجیے، موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال زندانوں میں رہے؟ تاریخ نے بہت سی زندگی امام کی بیان کی کہ کئی سال تک امام علم امامت سے نماز پڑھتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا سورج کب طلوع ہوتا ہے، کب غروب ہو جاتا ہے، اور حالت وضو میں امام۔ اب کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جس کے بابا کے 40,000 شاگرد تھے، آج اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں۔ مزدوروں کو بلایا جاتا ہے، مزدور آئے اور موسیٰ کاظم کی لاش اٹھا کے دفن کر دیں، یہ افسوس ہے ان لوگوں پر اور تم ہے ان لوگوں پر جو خود کو شیعہ کہتے ہیں اور خود کو امت کہتے تھے اور خود کو امامی کہتے تھے۔ امامی کہہ دینے سے امامی نہیں بن جاتا جب تک نظام امامت کو اپنے ڈھانچے پہ نافذ نہ کریں گے۔ امام رضا علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، امام رضا علیہ السلام نے کیا کیا جب مدینے سے امام کو اغوا کر کے لے جانے لگے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے، یہ پہلا امام ہے، کبھی کبھی سوال بھی ہوتا ہے وہ کون سا امام ہے جس نے خود اپنی عزاداری کروائی ہے، کون سا وہ امام جس نے اپنی ہی عزاداری کروائی ہو اپنی زندگی میں؟ تو امام رضا علیہ السلام ہے۔ کہاں مامون اور کہاں امام رضا علیہ السلام؟ مامون مرد میں ہے اور امام مدینے میں ہے، اور وہاں سے اپنے ایک گروہ کو اور ایک دستے کو بھیجا ہے کہ جا امام رضا علیہ السلام کو اغوا کر کے لے آؤ۔ مدینے میں کوئی پیدا نہ ہوا کہ جو کہتا مامون کے اس گروہ کو روک لیتا کہ کیا ضرورت پڑی ہے نواسا رسول کو یہاں سے لے جانے کی، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ امام رضا علیہ السلام نے کام کیا کیا؟ امام نے کہا کہ آؤ اور میری زندگی میں تجھ پہ رو، گریا کرو، اور جب گریا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی گریا ہوتا ہے تو ساتھ والے ہمسائے آ کے پوچھتے ہیں، بھائی خیر تو ہے، آپ کے گھر میں کوئی مصیبت تو نہیں آئی؟ اگر واقعی آج کے ماحول کو بھی آپ دیکھ لیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی مصیبت تو نہیں، کوئی اگر درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج ہے تو بتائیے، ہم کچھ کر تو سکتے ہیں آپ کے لیے یا نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے تو ہمیں بتائیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ میری زندگی میں تم جلیا کرو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں اس سفر پہ جانا نہیں چاہتا، یہ حکومت وقت مجھے اغوا کر کے لے جا رہی ہے، اور امام جا رہے تھے کسی نے دم پیدا نہ ہوا کہ امام کے راستے کو روک کر ان کو یہ کہہ دیتے کہ یار حجت خدا ہے، ان کو نہ جانے دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور یہی مدینہ رسول میں رہیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ امام بھی امت کے بغیر تھا۔ اطلاع کر دے محمد والا بقیہ آج میں چاہیے کہ آپ اگر زندگی دیکھیں، ہر امام کو امت نے ملی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر ہمیشہ آپ یہی دعائیں کرتے رہے الاجل الاجل، کبھی بھی امام آنے والے نہیں ہیں، چونکہ امام آئے کس لیے؟ حکومت، حکومت کے عدل قائم کرنے کے لیے۔ تو جل پل کرنی ہے حکومت، اگر وہی تیار نہیں ہے تو حکومت کس پہ کریں گے؟ اگر ہم نے خود کو تیار نہ کیا، ارے ہم نے خود کو امت نہ بنایا تو وہ امام کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ایک سوال پڑھ لیں محمد والا، تو امت بننے سے پہلے یہ دل میں معرفت رکھیں کہ امام کیا ہوتا ہے اور امام کی معرفت کیا ہے۔ اور کئی حدیث لایا کہ امام باقا ولی عارف امام زمانے کی ماں کا بھی تسن جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر جاتا ہے، یعنی دنیا میں جب امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گیا، موت بھی جاہلیت کی، زندگی بھی جاہلیت کی، اور برزخ کے بعد جو اس کا سلسلہ ہوتا وہ سارا کا سارا جاہلیت کا۔ تو معرفت امام کو رکھے، دل میں معرفت امام ہو پھر تیاری کریں۔ اب معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کس چیز کا نام ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں جی معرفت اتنی کافی ہوتی ہے کہ یہ معلوم کر لے کہ امام کا نام کیا ہے، امام کے باپ کا نام کیا ہے، امام کی والدہ کا نام کیا ہے، اس کے بیٹے کتنے ہیں، اس کے چچا کتنے ہیں، اس کے بھائی کتنے ہیں۔ اور الحمدللہ بعض تو ہم نے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو بہت سے آنا کے والدہ کا بھی نام معلوم نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ کو جا کے دیکھ لیجیے گا، بارہ امام ہے، اور ہر امام کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنا خود حساب کر لیا کہ ہمیں کس امام کے والدہ گرامی کا نام آتا ہے اور کس کی والدہ گرامی کا نام نہیں آتا۔ آیا معرفت فقط یہی ہے کہ ان کا نام معلوم ہو جائے، ان کے والد کا نام معلوم ہو جائے، کتنے بھائی تھے، کتنی اولاد تھی، بس یہ معرفت کامل ہو گئی، معرفت اسی کا نام ہے؟ اگر یہی معرفت ہے تو مجھے بتائیے جو تاریخ میں کفار اور مشرکین تھے ان کو یہ معرفت تھی یا نہیں تھی؟ ابو جہل یہ نہیں جانتا تھا کہ علی کون ہے، علی کس کا بیٹا ہے، علی کی اولاد کتنی ہے، علی کے بھائی کتنے ہیں، جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ تو ہم تو بہتر جانتا تھا، رشتہ دار بھی تھا نا، ابو جہل بھی یہ جانتا تھا۔ سارے لوگ جو آئمہ کے دور میں رہے ہیں وہ سلسلہ نسب اور شجرہ طیبہ آئمہ تعین کا جانتے تھے۔ تو ہم ان کو کہیں کہ وہ عارف کی موت مرے، معرفت کی موت مر گئے؟ نہیں، اب معلوم یہ ہوا کہ معرفت کسی اور چیز کا نام ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ معرفت مگر کسی چیز کا نام ہے تو ان کا شجرہ معلوم ہو جائے، ان کا نام معلوم ہو جائے، ان کے والد کا نام معلوم ہو جائے، یہ معرفت ہو جاتی ہے۔ ایک مثال عرض کروں، اگر ذہن میں رہ جائے تو یہ مطلب کبھی بھی ذہن سے نہیں جائے گا۔ اس طرح پر محمد والد محمد 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 دیکھیے، جب میں یہاں پہ آیا تو بعض لوگ بادشاہ اکثر نے مجھے نہیں دیکھا تھا، اور پہلی مجلس کے بعد جو آئے تھے انہوں نے دیکھ لیا، اور جو تھوڑا سا مجھے جانتے تھے انہوں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ انہوں نے بتا دیا ان کا یہ نام ہے، ان میں پڑھتے ہیں، ہم نے بلایا ہے، چند دنوں کے لیے یہاں پہ رہیں گے، اور اگر ہو سکا تو ہم ان سے استفادہ کریں گے، اگر ٹائم مل گیا تو چلے آئیں گے۔ اب انہوں نے سارا بایو ڈیٹا بتا دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو وہ جواب میں کیا کہے گا، وہ بھائی پہلے بتا تو دیا ہے، اب بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ تیسری بار کہے کہ یہ کون ہے تو آخر میں ناراض ہو جائے گا، بھائی بتا تو دیا ہے، نام ان کا یہ ہے، رہتے وہاں پہ ہے، اتنا پڑا ہے، یہاں پہ آئے ہیں، اتنی مدت کے بعد واپس چلے جائیں گے، ہم کچھ لیں یا نہ لیں، بہرحال اس کو واپس چلے جانا ہے، وہ چلا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی تھوڑی مدت کے بعد اس نے اپنے سوال کو چینج کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے، اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے بتا دیا ہے، کون ہے کا جواب دے دیا ہے، لیکن کیا ہے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا ہے نا، یعنی اس کے جوہر کیا ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے، یہ کتنے پانی میں ہے، کتنا علم رکھتا ہے، کتنا بول سکتا ہے، کتنی تبلیغ کر سکتا ہے، کتنے جوہر رکھتا ہے، بس معلوم ہوا کون ہے اور ہوتا ہے، کیا ہے اور ہوتا ہے. تو امام کو بھی اگر پہچاننا ہے، امام کون ہے یہ معرفت نہیں، امام کیا ہے اس کو پہچاننا ہے، تب معرفت ہوگی کہ امام کیا ہے یہ حاصل ہو جائے گا تو آپ عارف بن جائیں گے، آپ کے دل میں معرفت آ جائے گی کہ امام کیا ہوتا ہے. تو امام کے لیے ہم خود کو تیار کر کے امت بن کر امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دیں. اطلاعات کر دیں محمد و آل محمد. امام کون ہے سب جانتے تھے، لیکن امام کیا ہے یہ بہت کم جانتے تھے. کون ہے تو سب جانتے تھے، کفار مشرکین سب جانتے تھے، کیا ہے یہ چند اصحاب جانتے تھے. ابو ذر کو معلوم تھا، سلمان کو معلوم تھا کہ علی کیا ہے کون ہے کا جواب سب کے پاس تھا. یہ مقدار جانتا ہے کہ علی کیا ہے، یہ ابو ذر اور غفار اور عمار جانتے یہ جانتے ہیں کہ علی کیا ہے. اور واقعی تاریخ کے نمونے ہیں آپ کے سامنے ہیں. سارے لوگ یہ مدینے کے آئے اور کہنے لگے کہ علی علیہ السلام آپ یہ کام کیجیے کہ خلافت آپ کا حق ہے، تو یہ کون آ گئے جو مسجد خلافت پہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت نے کہا اچھا تم تیار ہو میرا ساتھ دینے کے لیے؟ کہا ہاں تیار ہیں. تو کہا اچھا پھر کل آئیے گا، سر منوا کے آئیے گا. کل کو جب آئے سوائے سلمان ابو ذر مقدار اور عمار کے کسی نے اپنا سر نہیں منوایا تھا. تو آئے امام نے کہا میں نے حکم دیا تھا کہ سر منواؤ. مولا تیار تو ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، سب کچھ ساتھ ہے، آپ اٹھے ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. مولا نے ادب جواب دیا کہ جو میرے فرمان پہ دو بے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں وہ اپنی جان قربان کر دے گا. یہ سیرت ہے فتح سننے کی نہیں، یہ اپنے ڈھانچے پہ لاگو کرنے کے لیے. جو آج ہم دو منٹ یا آدھا گھنٹہ سید الشہداء کی آزاداری کو نہیں دے سکتے تو توقع یہ ہوگی کہ جب امام آئیں گے ہم ان کی فوج میں ہوں گے. قطعاً ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر انسان غفلت میں ہے تو غفلت کے پردے کو چاند کرتے ہوئے متوجہ ہو جائے کہ جو امام مجھ سے چاہتا ہے میں اس کو انجام دوں تو امام کا جو وظیفہ ہے وہ حتماً انجام دے گا. امام کا وظیفہ رہنمائی کرنا ہے، ہمارا وظیفہ اس کی ہدایت کو لینا ہے، اور ہدایت لینے سے پہلے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے. اطلاعات کر دیں محمد. اس کو تیار کریں امام کے لیے. اور کیسے معلوم ہو کہ ہم امام کے سامنے اور امام کی آمد کے لیے خود کو آمادہ کیے ہوئے نہیں یار؟ نہیں، فقط ایک واقعہ عرض کر دوں اور وہیں سے آپ عظمت پہچانیے گا. جنہوں نے ائمہ تحریک کو پہچانا اور جس طرح ہمیں ان کو پہچاننا چاہیے. نام سنا ہوگا ایک عالم دین، مجتہد اور مرجع حق، نجف میں رہتے تھے. نام تھا مقدس اردبیلی. نام سنا ہوگا، مقدس ان کا نام نہیں، نام ان کا احمد ہے اور لقب جو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ملا مقدس کا لقب ملا کہ واقعی یہ پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے. اب ان نمونوں کو فقط عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر علماء کے یہ ادنا شاگرد ہیں مکتب آل محمد کے، اگر ان کی معرفت اور ان سے قریب ہو جائے یقیناً آپ کو عظمت آل محمد معلوم ہو جائے گی کہ آئمہ کیا ہے، کون ہے تو سب کو علم ہوگا، لیکن آئمہ کیا ہے ان کا علم ہو جائے گا انہیں کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، ان کے واقعات کو ذہن میں دہراتے ہوئے. یہ کون ہے؟ مقدس اردبیلی. اب واقعی بس اور جب ان کے واقعات انسان پڑھتا ہے تو خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے علماء تھے جو آل محمد کی سیرت پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عجب انداز سے نظر آتے ہیں. نجف کی سرزمین پہ جمعرات کی اور جمعہ کی یہ دو چھٹیاں ہوا کرتی تھیں تاکہ بدھ والے دن یہ سارے طلاب کربلا کی طرف چلے جائیں اور سید الشہداء کی زیارت کریں اور جمعے کو واپس آ کر پھر ہفتے کو یعنی صدر دے کو اپنے دروس اور تعلیم میں مشغول ہو جائے. اور آپ لوگ جو مشرف ہوئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نجف اور کربلا سے جو راستہ ہے تقریباً آج کل کے زمانے میں 80 کلومیٹر ہے اور 80 کلومیٹر میں نماز قصر ہو جاتی ہے. سب طالب علم جاتے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھتے تھے اور یہ مقدس بھی جاتے تھے، نماز قصر بھی پوری قصر بھی پڑھتے تھے اور پوری بھی پڑھتے تھے. تو کسی نے جا کے پوچھا مقدس یہ کیا ہے، تمہارے نزدیک یہ سفر پورا نہیں ہے نماز قصر کے لیے؟ کہا نہیں پورا ہے. تو کہا پھر دونوں نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیے گا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسی حرکت میں ہیں، امام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم امام کے لیے کیسے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں. مقدم نے ایسا جواب دیا، کہا میری نظر میں یہ سفر پورا ہے، سفر تو پورا ہے، تو کہا پھر آپ نماز قصر کیوں نہیں پڑھتے ہیں، دونوں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ خدا نے میری ایک ذمہ داری رکھی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ مجھ پہ واجب قرار دیا ہے کہ میں نجف میں رہ کر تعلیم حاصل کروں. میرا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ نجف میں رہ کر میں تعلیم حاصل کروں، اور ادھر سے ایک استحباب یہ ہے کہ میں سید الشہداء کی زیارت کو جاؤں. ایک مستحب ہے اور ایک واجب ہے، میں وہ واجب چھوڑ کر مستحب کو انجام دینے جاتا ہوں. تو مجھے یہ ذہن میں آتا ہے کہ خدا نہ کرے یہ میرا سفر سفر معصیت ہو، کیونکہ میں واجب چھوڑ کے مستحب انجام دینے جا رہا ہوں. تو جب سفر معصیت ہوتا ہے تو اس میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نماز پوری بھی پڑھتا ہوں، تس بھی پڑھتا ہوں. ایک سلوار پڑھنے محمد والے آپ بھی عالم سفر میں ہیں. یہ تو نہیں کہ ہمارا یہ سفر سارا کا سفر سفر معصیت ہو. اگر سفر معصیت ہے تو پھر نماز کثرت پڑھنے کا کبھی بھی ہمیں موقع نہ ملے گا. جو ہماری ذمہ داری ہے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں. اور دوسری چیز جس سے ہمیں خود کو پہچاننا ہے وہ یہ ہے، دیکھیے گا اگر آپ نے خود کو امام کے لیے تیار کیا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ امام وقت ہم سے راضی ہیں. اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یقین جانیے کہ ابھی تک ہم نے فقط زمان سے ائمہ کا نام لیا ہے، دل سے نہیں. اور ایک اس کا سے ہمارے ان میں ہے ابھی زندہ ہے، وہ کہتے ہیں تربلوں سے کہتے تھے آپ سے تو نہیں ہے، اب مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر تم مر جاؤ اور تمہاری تشیع جنازہ میں امام زمانہ نہ آئے تو یقیناً تم امام کے خائن ہو. اس مقام پہ خود کو پہنچاؤ کہ جب تم مرو تو تمہاری تشیع جنازہ میں خود امام آئے. اگر اس مقام پہ ہو تو واقعی تم کچھ حصہ امام کی محبت کا ادا کر رہے ہو، کچھ حصہ، ابھی بوڑھے تو نہیں بنے ہو، کچھ حصہ ادا کر رہے ہو اگر تمہاری تشیع جنازہ میں امام آ جائے. اور جو مقدس انتبیلی جب نجف سے کربلا جانے لگے تو باہر نکلے، باہر نکلے اور پیدل زیارت کرنے کے لیے جب گئے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا ہے. گھوڑے سوار نے کیا کہا؟ آواز دی کہا آؤ بیٹھو، میں بھی کربلا جا رہا ہوں، زیارت کے لیے چلتے ہیں. مقدس نے کہا کہ نہیں میں پیدل جاؤں گا. اس نے جب دوبارہ کہا کہ چلو مل کے چلتے ہیں، تم بیٹھ جاؤ میرے پیچھے میں تمہیں لیے جاتا ہوں. مقدس بیٹھ گئے. جب سفر جاری کیا اور سفر طے کرنا شروع کیا، میرا سوال پوچھتا ہے کہ نجف کی سرزمین پہ ایک فلاں عالم دین کا نام بھی لیا، وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو مقدس فرماتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، بہت دیندار ہیں، بہت نیک ہیں، بہت عالم ہیں، بہت باعمل ہیں، بہت باسیرت ہیں، با کردار ہیں. تو بولے ہم سے پوچھا جائے خدا نہ کرے کسی بھائی کے بارے میں اور حسادت کے دل میں پیدا ہو جائے تو کہیں کسی کے سامنے بیٹھ کے اگر پوچھا جائے فلاں کہتے ہاں ٹھیک ہے، بس اوقات تو ہوتا ہے نا، پورے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ یہ ہیں. اور اگر دل قبول نہ کرے اور گوارا نہ کرے بادل نخواستہ، اگر غیبت نہ بھی کرنا تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی غیبت ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا جب بتا رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، عمل سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے سمجھا کہ بس زبان سے کچھ کہہ دینے کا نام غیبت ہے، نہیں، انداز بھی اپنا ہے کہ یہ غیبت ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ لہجہ بتا رہے ہیں آپ کا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ دل سے ان کی اچھائی بیان نہیں کرنا چاہتے. تو مقدس نے کہا بہت اچھے ہیں، بہت باقاعدہ ہیں، بہت نیک ہیں، نماز و تہجد پڑھتے ہیں اور بہترین لیکچر دیتے ہیں. تو ایک فلا آدمی بھی ہے وہ کیسا ہے؟ اور مقدس نے اپنے عادت ان کی بھی بہت زیادہ تعریف کی، بہت زیادہ سراہا. اور آخر میں امام کہتے ہیں کہ ایک مقدس نامی وہاں پہ شخص رہتا ہے، وہ کیسا ہے؟ کہ وہ بہت مظلوم آدمی ہے، وہ بہت بیچارہ ہے، وہ بہت غریب ہے، وہ انتہائی بے کس ہے. تو گورا صاحب پوچھتا ہے کیوں، وہ کیوں ایسا ہے؟ مقدس فرماتے ہیں کہ اس لیے وہ اتنا غریب بے کس ہے کہ جو اتنی زندگی سے آئمہ کے مکتب میں آ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس کو یہ تک نہیں معلوم کہ اس کے امام زمانے کا امام بھی اس پر راضی ہے یا نہیں. تو اس سے بڑھ کر میری مظلومیت اور کیا ہوگی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے زمانے کا امام جس کے دسترخوان پہ رہتے ہوئے مجھے حیات ملی، مجھے بقا ملی، مجھے اسلام ملا، مجھے دین ملا، مجھے شریعت ملی، ارے میں نے خود کو دائرہ اسلام میں لا کر انسانیت کے راستے پہ گامزن ہوا، یہ سارا کچھ اس کے طفیل سے ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ میرا زمانے کا امام ان پہ راضی بھی ہے یا نہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ گھوڑا سوار کہتا ہے مقدس تو پریشان کیوں ہوتا ہے، وہ امام تو اسے کیسے راضی نہیں ہوگا جو تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اللہ پر محمد بس جیسے امام نے جملہ کہا سفر ختم ہوا، امام غائب ہو گئے، مقدس کربلا پہنچ گئے۔ اگر واقع ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم امام وقت کے ساتھ اپنے عمل میں ایسے ہی چل رہے ہیں کہ امام ہم سے راضی ہے، تو یقیناً ہم امت میں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعمال سے اس پر غیب میں رہنے والے امام کو رلانا شروع کیا ہوا ہے تو زبان پہ نعرے ہیں، مقام عمل میں کچھ بھی نہیں۔ ارے صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ جو امام زمانہ کے ماننے والے ہیں وہ ایسے ہیں، اور آئیے وہ جو اصحاب امام حسین ہیں ان کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر کے ان کی بھی عظمت کو معلوم کریں۔ بعض علماء ہیں جن کو خواب میں آئمہ کی زیارت ہوتی ہے تو فخر کرتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ خواب میں امام معصوم کی زیارت ہوتی ہے اور امام معصوم خواب میں آ کے رہنمائی کرتے ہیں۔ میدان کربلا میں اصحاب امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، اور سب سے عظیم صحابی امام کا جس کا نام تاریخ نے حبیب ابن مظاہر رکھا، بہت عظیم انسان ہے۔ ایک نقطے سے پہچانیے گا، جب شب عاشور ہوئی تو سید الشہداء نے کہا بھیا عباس چراغ کو گل کر دو، یہ چراغ بجھا دو۔ عباس نے پوچھا مولا کس لیے؟ کہا یہ چراغ بجھا دو اور میرے ان سارے ماننے والوں سے کہہ دو تو سب چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت تم سے اٹھا لی ہے، یہ قوم فقط سید الشہداء کے خون کی پیاسی ہے، میں کب ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ خواتین ہیں، یہ مستورات ہیں، ان کو گھر پہنچا دینا، اور ابھی جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ ابو الفضل عباس نے چراغ کو گل کر دیا، کافی دیر تک چراغ بجھا رہا، اور کافی دیر کے بعد چراغ جب جلایا گیا دیکھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا، اور کوئی بھی امام کے پاس سے گیا نہیں، اور جب کوئی نہیں گیا تو امام نے کہا اچھا جو میرا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو اور میرا ساتھ نہیں چھوڑے ہو تو آؤ، آج زہرا کا لال تمہیں اپنا مقام دکھائے دیتا ہے، جنت میں اپنے اپنے مقام دیکھو جو امام وقت پہ امت بن کر قربان ہو جاتے ہو، آؤ تمہیں دکھا دوں تمہارا مقام کیا ہے۔ بس عظمت یہی سے پہچان لیجئے، وہ سارے صحابی امام ایک طرف جن کو امام نے کہا تھا چلے جاؤ، اور ایک وہ صحابی تھا جس سے کہا تھا حبیب تم چلے آؤ۔ کیا عظمت ہو رہی حبیب کی، سب سے کہا تم چلے جاؤ اور حبیب سے خط لکھا، حبیب کو خط لکھ کے کہا من الحسین الغریب الى الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر، اے حبیب ابن مظاہر یہ خط ہے کس کا؟ زہرا کے لال کا۔ اور زہرا کا لال جو آج دشمن کے نرگے میں آج گر گیا، اے حبیب تم تو ہمارے مقام کو خوب پہچانتے ہو، ارے میں پیغمبر کا نواسا ہوں، زہرا کا لال ہوں، آج خوبیوں کی وجہ سے میں میدان کربلا کے کربلا میں آ کے نرگے آدھا میں پھنس گیا ہوں، آؤ ہماری مدد کو آؤ۔ حبیب کو خط ملا، پتن جملے اور آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں، حبیب کو خط ملا، رات کا وقت تھا، حبیب نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد پریشان ہو گیا، زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ کہا خط آیا ہے۔ کہا کس کا آیا ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست میرے مولا حسین کا خط آیا ہے، ارے وہ حسین جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا تو میں حسین کی خواب کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگاتا تھا، ارے میں اپنی زلفوں کو اس کے ہاتھ میں دیتا تھا کہ وہ سید الشہداء میری زلفوں میں ہاتھ رکھ کے میرے ساتھ کھیلنا پسند کرے، ارے میرا بچپن کا دوست مجھے بلا رہا ہے۔ تو روزہ نے پوچھا حبیب تو تم نے کیا سوچا ہے؟ حبیب کہتے ہیں ظالم زمانہ ہے، ارے عبید اللہ ابن زیاد نے جگہ جگہ پہ اپنے سپاہی کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ روزہ کہتی حبیب تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے زہرا کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور تو زمانے کے حالات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر اللہ حبیب نے کہا کہ سزا نہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بچپن کا دوست مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں, میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا. بس یہی حبیب نے اپنے غلام کو بلایا, اپنے غلام سے کہتے لو یہ میری سواری ہے, سواری کو لوگ لے کے کوفے کے فلاں مقام پہ چلے جاؤ اور رات کے وقت میں بھی اس پر آشوب زمانے میں خود کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا اور آپ کہ آپ کو اس کے بعد آزاد کر دوں گا. رات کا وقت ہوا, اس کا غلام گھوڑے کو لے کے کوفہ کے اس مقام پہ پہنچا. رات کے وقت حبیب گلیوں سے ہوتا ہوا جب پہنچا تو کیا عالم دیکھا. تاریخ میں یہ جملے لکھے کہ جب حبیب پہنچے تو گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور غلام اس کو تسلی دے رہا تھا, ارے رحمان اگر تیرا سوار نہ آیا تو تم پریشان نہ ہو, میں تجھے سہارا کے لال کی مدد کے لیے لے کے جاؤں گا. ارے تو گریہ نہ کر, میں کہوں ارے حسین تیری کتنی مظلومیت تھی, ارے حیوانوں نے بھی تم پہ گریہ کیا. یہ کیسا انسان تھے کہ جو تیرے مقام کو نہ پہچانتے تھے اور تجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حبیب جانے لگے اور آپ نے جملہ کہا کہ غلام میں نے ساری زندگی تم سے اپنی خدمت کروائی, لیکن مجھے معاف کر دو, میں جا رہا ہوں سہارا کے لال کی خدمت کے لیے اور میں نے تمہیں رائے آزاد میں آزاد کر دیا. غلام نے ہاتھ جوڑے, غلام نے کہا اے مولا یہ بھی کیا انصاف ہے, ارے جب اپنی خدمت کا موقع تھا تو مجھے اپنے ساتھ رکھا, ارے جب سہارا کے لال کی خدمت کا وقت آیا تو مجھے آزاد کرنا ہے, ارے اور نہیں لگتا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. غلام بھی ساتھ آیا, حبیب نے کربلا کر رخ کیا. ارے جیسے حبیب نے کربلا کر رخ کیا ادھر سید الشہداء نے میدان کربلا میں چند علموں کو لیا اور اپنے نوجوانوں کو بلایا اور ہر ایک نوجوان کو ایک علم دے دیا, اور علم دینے کے بعد جب سب تقسیم ہو گئے ایک علم بچ گیا تو آ کے ایک جوان نے بڑھ کے کہا کہ مولا یہ علم بھی ہمیں دے دیجیے. امام نے کہا نہیں نہیں اس علم کا ساتھی اس علم کے صاحب ابھی آنے والا ہے. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ارے کون آنے والا ہے, ابھی تک تو جو بھی آتا تھا حسین کے خون کا بیاتا تھا, ارے حسین کو شہید کرنے کی نیت سے آتا تھا, یہ کون ہے جس کو آنند ملے گا. ارے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک گرد اٹھا, حبیب اپنے مظاہر آیا, امام نے کہا بھیا پاس اٹھو میرا مہمان آ رہا ہے جا کے استقبال کرو. بھائی پاس آگے بڑھے, حبیب اپنے مظاہر کا استقبال کیا. تب آخری جملہ آپ کی طرح میں سلام کر رہا ہوں, جب حبیب پہنچا شہزادی کون ہے زینب کبرا نے فضا کو بلایا, فضا کو بلا کے پوچھتی ہے ارے اما فضا اب کون آیا. فضا نے جواب دیا اے شہزادی اب حبیب آیا, تیرے بھائی کیا بچپن کا دوست آیا, تیرے بھائی پہ برباد ہونے کے لیے آیا. شہزادی نے کہا کہ فضا جاؤ اور حبیب کو میرا سلام کہہ دو. ارے حبیب تیری مہربانی کہ سال لمبے تو میرے بھائی کی مدد کے لیے آئے, بس سلام کا سننا تھا کہ حبیب نے اپنا منہ پیٹ لیا, ارے کربلا کی راہ کو اٹھا کے سر میں ڈالا تو یہ بھی عالم آ گیا. ارے شہزادی غلاموں کو سلام دے. محمد فلا تفعل بنا ما نحن احلف الى العالمين محمد وعلى محمد تركي میں ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی والدہ میں منظور مقبول کرنا. جامع العالمین محمد وعلى محمد تركي میں توفیق دے ہم صحیح معنی میں اپنے امام زمانہ کی امت بن سکے. فی الحال عالمین محمد وعلى محمد کے صدقے میں جو مضمونین کل تک اس عظم سے بشردہ میں شریک تھے اور آج اس دار خانی کو ودا کہہ چکے ہیں, الہ العالمین ان کو جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما. الہ العالمین اپنی آخری حجت اور دین کے آخری وارث امام زمان علیہ السلام کے حضور میں تعظیم فرما, ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل الطاهرين. صلوات الله وسلامه عليه.